أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک تیرا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے، تصور میں لائیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو گھیر چکا ہے، پورا گلوب اس کی قدرت گھیرے میں. گھیرے کا مطلب سمجھ، انسرکل کر دینا، یعنی کنٹرول کر لینا، چاروں طرف سے گرپ میں لینا. اصل میں احاطہ ہوتا ہے کئی طرح کا، علم کے ساتھ بھی، قدرت کے ساتھ، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، اور گھیرا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی بھاگ نہ سکے، نکل نہ سکے. تو یہاں مراد ہے علم اور قدرت کے ساتھ گھیرنا. پیچھے بھی آیا نا، اللہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہاں بھی کیا ہے، اللہ سارے لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے، ایک ایک کی خبر ہے اس کو. یہ کیوں کہا گیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الاسراء اس وقت اتری تھی جب آپ کی مخالفت بہت شدید تھی. آپ دیکھیں پیچھے کتنی حجتیں گزری اور ان سب کا جواب بھی دیا گیا. اب یہ تھا کہ اتنی شدید مخالفت میں کوئی بات بتانا انتہائی مشکل تھا. معراج کب ہوئی تھی؟ جب آپ طائف سے لوٹے تھے اور مکہ میں واپس داخل ہونا مشکل ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو دلجوئی کے لیے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک لے گیا، اور جب آپ نے واپس آ کے یہ خبر دی تو کیا ہوا تھا؟ اور زیادہ مخالفت ہوئی آپ کی، حتیٰ کہ بعض کمزور ایمان والے مسلمان بھی پھر گئے، لوگ ہلا مارے گئے، شیکی ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آسمانوں تک گئے؟ حالانکہ اللہ کے لیے کیا ممکن نہیں ہے؟ جس نے آسمان بنا دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو ہر روز سورج کی روشنی یہاں تک بھیجتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو لے بھی جائے اور لے بھی آئے. تو یہاں پر اس شدید مخالفت کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، پرواہ نہ کریں، حق بیان کرتے رہیں، سب لوگ اللہ کے گھیرے میں ہیں، کوئی آپ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا. کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون کرنے والی آیت ہوگی نا، واللہ یعصمک من الناس. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو مقاطع ہوا تھا اور شب ابھی طالب میں تھے، اتنے سخت حالات میں دین کی بات کرنا آسان تھا؟ کوئی اتنا آسان تھا جتنی آسانی سے ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اور اتنی آسانیوں کے باوجود بھی نہیں پڑھتے؟ اس میں ایک جملہ پہنچانا، اور پھر یہ کہ ان کی نفرتوں میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ہر آئے دن مخالفت کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، ایسے میں یوں لگتا تھا جیسے ہر چیز اب ختم ہی ہو جائے، کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، اتنی سی رات ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ پہنچاؤ، ان ربک احاط بالناس، یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، سب کو تو اللہ نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا، سب اس کے گھیرے میں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جہاں تک آپ کے رؤیا کا تعلق ہے اور معراج پہ جانے کا تعلق ہے اور قرآن میں کچھ اور باتیں بیان کرنے کا تعلق ہے اور اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ سب ان کے لیے آزمائش، آپ کا کچھ نہیں نقصان ہوگا اس سے. اسی لیے آگے فرمائے وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے رؤیا کو، رؤیا کہتے ہیں خواب کو بیسیکلی، لیکن رؤیا دیکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے. اسی لیے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ معراج جو تھی جسمانی نہیں روحانی تھی، کہ قرآن میں رؤیا کا لفظ آیا، رؤیا خواب دیکھنے کے لیے آتا ہے، گویا آپ کو خواب میں دکھایا گیا. تو بعض مفسرین نے کہا کہ ایک مرتبہ خواب میں یہ سب دکھایا گیا تھا اور دوسری مرتبہ فزیکلی دکھایا گیا تھا. تو آپ نے جب یہ بات بیان کی، کیونکہ اگر آپ صرف یہ کہتے میں نے خواب میں دیکھا تو کوئی مخالفت نہ کرتا، لوگ بادر نہیں کرتے، یعنی چونکہ آپ نے کہا کہ میں وہاں سے ہو کر آ رہا ہوں، اس سے لوگ ہل گئے اور آپ کی اور شدید مخالفت کرنے لگے. تو فرمایا کہ نہیں بنایا ہم نے اس واقعے کو، اللتی ارینا کا، وہ جو ہم نے دکھایا تھا تجھ کو، الا فتنۃ للناس، مگر فتنہ لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کی آزمائش تھی، آپ کا کچھ نہیں جاتا. اصل میں ہوتا یہ کہ آج بھی دین کے کچھ فیکٹس لوگوں کو بتانا انتہائی مشکل ہوتا ہے جن کا تعلق علم الغیب سے ہوتا ہے، کیونکہ لوگ مانتے نہیں. ہوتا نا ایسے، بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی کو سنائیں تو لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہماری عقل نہیں مانتی، ہمیں نہیں سمجھ، ہم اس کو نہیں مانتے، تو ایمان کا خسارہ نہیں مانتے. تو کوئی صحیح ثابت شدہ بات آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اگر نہ سمجھ آئے تو کہیں اللہ ہی اس کا بہتر معنی جانتا ہے، اگر یہ ہے تو بس ہے، میرا اس پر ایمان، چاہے مجھے سمجھ آتا یا نہیں آتا. اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ دراصل لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ تھی، ان کی جانچ تھی. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن میں جس ملعون درخت کا ذکر کیا گیا، ملعون کہتے ہیں عربی میں رحمت سے دور کو، لیکن لفظی معنی ہوتا ہے برا، ناگوار، نقصان دہ. تو وہ درخت جو ملعون ہے یعنی ناگوار ہے، بہت ہی خراب قسم کا درخت ہے، کون سا درخت؟ زقوم کا. اصل میں قرآن پاک میں آتا ہے نا ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، سورۃ الدخان 43-44، کہ زقوم کا درخت جہنم میں گناہگاروں کا کھانا ہوگا. اب ہوا یہ کہ جب یہ آیت اتری تو ابو جہل نے بڑا مذاق اڑایا، وہ کہنے لگا ایک طرف تم کہتے ہو کہ جہنم پتھروں کو بھی بھڑکا دے گی، وہ آتا ہے نا وقودہ الناس والحجار، ایک طرف کہتے ہو کہ پتھر بھی اس میں جل اٹھیں گے، دوسری طرف کہتے ہو کہ اس میں درخت اگے گا، یعنی مذاق اڑایا نا. تو کہا کہ یہ دراصل کیا ہے، لوگوں کی آزمائش. چلے یہ تو ابو جہل نے کہا نا، وہ تو ابو جہل ہی تھا، لیکن اگر آج کے سو کالڈ مسلمز کو بھی کہیں کہ جہنم کی تہہ میں ایک درخت اگے گا، وہ کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے نا جو ابو جہل نے کہا تھا. تو یہ کیا ہے دراصل؟ فتنہ، آزمائش. اور آپ لوگوں کے ڈر سے حق نہیں بتائیں گے کہ نہیں قرآن میں لکھا ہے، میرا تو ایمان ہے کیسا ہوگا. ہاں ایسے لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے جب وہ والکینوز کے اندر کوئی مخلوق دیکھ لیں، پھر مان جائیں گے کہ ہاں. اب اگر دنیا میں اللہ نے ایسی مثالیں قائم کی، ایسی مثالیں رکھی، اگر انسان فائر پروف اور بلٹ پروف چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایسی مخلوق کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. تو یہ دونوں چیزیں عقل کے خلاف تھیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات آسمان پہ جا کے واپس آنا اور دوسرے جہنم کی تہ سے درخت کا اگنا؟ تو جو بات عقل کے خلاف ان کو لگتی اس کا یہ بہت مذاق اڑاتے. اور آج کے بھی مسلمان کہنے کو عقل کے خلاف کوئی بھی بات ان کو دین میں لگتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. فرمایا یہ سب کیا ہے؟ لوگوں کی آزمائش، لوگوں کے امتحان کے لیے یہ سب کچھ رکھا گیا. کہ اچھا یہ تو تمہاری عقل میں آتا مانتے ہو، وہ بھی مانتے ہو جو عقل میں نہیں آتا؟ کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس کو بھی مانو جو عقل میں آئے، اس کو بھی مانو جو عقل میں نہ آئے. پہلی شرط لگائی گئی ہدایت کے لیے، کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہر وہ چیز جو غیب سے متعلق ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آتی، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان، تب ہدایت ملے گی. بہرحال ونخوفہم، اللہ اکبر، ونخوفہم، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. کن کو؟ ان نہ ماننے والوں کو. لیکن فما یزیدہم، نہیں اضافہ کرتا ان کو یہ ڈرانا، الا مگر طغیانن، سرکشی میں، کبیرہ، بہت بڑی. یہ ڈرانا، یہ تخویف ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرتی. اور کیسی سرکشی؟ طغیانن کبیرہ، بہت بڑی سرکشی. تو بات یہ ہے کہ جن کو نہیں ماننا وہ کسی حال میں بھی نہیں مانتے، خواہ ان کے پاس کیسے ہی دلائل آپ لے آئیں، خواہ آپ ان کو کس کس طرح سے سمجھائیں، نہ ماننے والے نہیں مانتے. اب آپ دیکھیے کہ ایسے لگتے ہیں جیسے سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچتے جا رہے ہیں. اب جلد ہی فیصلہ ہونے والا ہے کہ نہ ماننے والے پیچھے رہ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکال کے ہجرت کر کے چلے جائیں، اور پھر ان کا ایک دن خاتمہ ہو جائے. جب جب مخالفت زیادہ بڑھتی ہے تو جب جب اللہ کی مدد بھی اسی حساب سے آتی. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب ڈرایا گیا کہ جہنم میں یہ ہوگا، ابو جہل نے کہا کہ ہمارے لیے کھجور اور مکھن لے آؤ، کیونکہ ہماری زبان میں تو کھجور مکھن کو زقوم کہتے ہیں. اور اسی طرح کچھ اور بھی فضول قسم کی باتیں ان لوگوں نے کی اور دے میڈ فن آف اٹ. تو ان دو کا آپس میں ایک جگہ ذکر کرنے کا مقصد کیا کہ یہ دونوں باتیں ان کی عقل کے خلاف تھیں اور ان کے لیے آزمائش تھی، تو وہ نہیں ماننا چاہتے تھے. بس اس میں ایک حل یہی ہے کہ اصلاح کی کوششوں کو اور زیادہ تیز کیا جائے. اس وقت مکہ کے بھی یہی حالات تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہر چیز الٹی پڑ رہی ہے، کچھ ہو نہیں رہا. بھلے نہ بھی ہو، لیکن ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم تو سرخرو ہوں، یعنی اس طرح کام کیا کریں کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے جیسے ہماری کوشش سے سبھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر ہم دیکھیں نا نتیجہ، ہم صفر پہ کھڑے تو بھی ایک لمحے کے لیے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا فرض یہی تھا کہ ہم اسی طرح کام کریں کہ جیسے سب کو بدلنا ہمارے ہی ذمہ کر دیا گیا. اور اگر ہو گیا، 10 بھی ہو گئے، ایک بھی ہو گیا کوئی، تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے قیمتی. اور اگر ایک بھی نہیں ہوا، کیونکہ کئی پیغمبر قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے، ان کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے وہ. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ دو بیٹیاں صرف، پوری قوم میں سے بیوی بھی نہیں، دو بیٹیاں، بیٹے ان کے تھے ہی نہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان سب کی فکر کرے، لیکن سب سے بڑھ کر پھر اپنی بھی کرے، کہ ہمیں دوسروں کے لیے جینا ہے، خیر خواہی کرنی ہے. لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو کم از کم خود کو تو بچائے. ہماری بچت بھی اسی میں ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب جیسے زمین میں لوگ دھس جائیں گے، اور اس میں نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے، تو لوگ کہیں گے کہ نیک بھی ہاں آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن ہر ایک اپنے اعمال کے ساتھ اٹھے گا، انڈیویجولی حساب ہوگا.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ سے، فرشتوں سے، کب کہا؟ آدم کو پیدا کرنے کے بعد. کیا کہا؟ اسجدو، سجدہ کرو. کس کو؟ لآدم، آدم کو. فسجدو، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. قالا، کہنے لگا ابلیس، اسجدو، کیا میں سجدہ کروں؟ حمزہ استفہام، انکار اور تعجب کے لیے. اسجدو، میں سجدہ کروں؟ لمن، واسطے اس کے جو، خلقتا، تو نے پیدا کیا، تینن، گارے سے، مٹی سے. یہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ چوتھی بار آ رہا ہے، یعنی قرآن کی ترتیب میں یہاں پر یہ واقعہ چوتھی بار بیان ہو رہا ہے، کل 7 بار بیان ہوا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن ایک خاص نقطے پر مرکوز کیا گیا جس کا ذکر آگے آئے گا. یہاں تمہید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اکڑ گیا. البقرہ 34 میں آتا ہے، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا. وکان من الکافرین، اور تھا وہ یا ہو گیا وہ کافروں میں سے. الحجر 31 میں آتا ہے، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا. اور کس وجہ سے انکار کیا؟ کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے مٹی سے بنایا گیا؟ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی. حاکم کی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی خاک تمام زمین سے لی اور اس سے آدم کو بنایا، پس اولاد آدم زمین کے مطابق ہوئی، سرخ، سفید، سیاہ یا درمیانی رنگ، نرم، سخت، خراب، عمدہ. یعنی جیسی زمین ہے اتنی ہی قسمیں انسانوں کی ہیں، یعنی رنگوں اور شکل کے اعتبار سے بھی اور مزاج کے اعتبار سے بھی. کچھ انسان اچھی طبیعت کے ہیں، طیب ہیں، نرم ہیں، اور کچھ سخت ہیں، خراب ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں جو گارے سے بنا ہوا ہے. الاعراف میں آتا ہے، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. تو اس کے خیال میں مٹی حقیر چیز تھی، نچلی چیز تھی، اس لیے اس نے اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا.
قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا.
قال بولا ابلیس ارأيتك, تو مجھے بتا. ارأيتك لفظ جو ہے یہ رأيت سے ہی ہے, رآك رے حمزہ یا رآ دیکھنے کے معنوں میں, لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی یہ لفظ ارأیت آئے گا, اور یہ کئی بار آتا ہے قرآن پاک میں, مثلا کوئی مشہور جگہ جو آپ کو معلوم ہو, ارأیت الذی یکذب بالدین, تو ارأیت کا معنی ہوتا ہے مجھے بتا, یعنی لفظی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوگا کہ تو مجھے بتا. اور کا جو ہے یہ حرف خطاب ہے, مخاطب کی ضمیر ہے, یعنی سامنے والے سے بات کرنے کے لیے, جیسے ذالکا یا ذالکما یا ذالکم. تو یہاں ارأیت کا تو مجھے بتا, تا اور کا دونوں ایک ہی معنوں میں آ رہے ہیں. ہذا یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ آدم کی طرف. الذی جس کو, یہ جس کو, کرمتا تو نے عزت بخشی, کافر میم کرم عزت کرام, انگور کی بیل پیچھے بتا چکی ہوں کریم کرم, جسے تو نے عزت بخشی, علیہ مجھ پر, یعنی میرے مقابلے میں جس کو اہمیت دی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ جس کو تو نے میری وجہ سے عزت دی ہے, تو اس کو مجھ پر کیوں فوقیت دی, ایسا کیوں کیا ہے تو نے, اس کی مجھے وجہ بتا. جملے پہ ذرا غور کیجیے آپ, ھذا الذی کرمت علیہ, یہ جملہ کس پر مبنی ہے؟ حسد پر, شدید حسد پر, کہ اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ انسان کو اس پر فوقیت مل جائے, اور انسان کو یا آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اسے کہا جائے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ شیطان کا سب سے بڑا وار انسان کے اوپر اسی راستے سے ہوتا ہے کہ اس کو اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کی بڑائی, بھلائی, خیر بھاتا نہیں. دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ شر اور فساد کی جتنی قسمیں ہیں, انسانی تعلقات میں جتنی خرابیاں, ان سب کے آخر میں جب روٹ کاز پہ پہنچیں گے تو یہی چیز ہوگی. ہر وہ انسان جو ابلیس کا چیلا ہے, یا ہر وہ انسان جو شیطان کے پھندے میں, اس کی سوچ یہی ہے, کیا کوئی مجھ سے بہتر ہو جائے, کوئی مجھ سے آگے نکل جائے, کسی کے نمبر مجھ سے زیادہ ہو جائیں, یہ تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا, کوئی مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکتا ہے, کوئی مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے, کوئی کسی بھی لحاظ سے مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے, یہ میں نہیں برداشت کر سکتا, نہ میں یہ سن سکتا ہوں, نہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں, نہ ہی مجھے یہ اچھا لگتا ہے. یہ سراسر شیطانی عمل ہے. جب تک انسان اس سوچ سے چھٹکارا نہیں پاتا, وہ اللہ کے مخلص بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا, اور اپنے ساتھ کی جانے والی جنگوں میں سب سے بڑی لڑائی اور جنگ یہی, اور اصل عاجزی یہی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو قبول کر لے. کیا سوچ کے؟ کہ میں تو بندہ ہوں, میں تو انسان ہوں, اور کسی کے پاس بھی اگر کچھ مجھ سے زیادہ ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, میں اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں. ایسا شخص دنیا میں بھی جلنے اور کڑنے سے بچ جاتا ہے, اور آخرت میں بھی جہنم میں جلنے سے بچ جاتا ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا, وہ قابل رحم. اور اگر آپ غور کریں, تھوڑی سی گہرائی میں جائیں, اصل مشکل کیا ہے خرابیوں کی؟ تکبر لفظ جو ہے نا, وہ بہت ہم نے استعمال کر لیا ہے, اس لیے اس کے معنی بھی پھر ہمیں نہیں محسوس ہوتے. تکبر کہہ دیتے ہیں, لفظ ٹھیک ہے, 100% درست تعبیر, لیکن وہ پھر ہم اپنے لیے نہیں لیتے. اپنے آپ کو کھنگالیں, ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر جھانکے, کسی دوسرے کی طرف نہیں, کہ کسی کی بھی اچھائی, بڑائی, بھلائی دیکھ کر, سن کر, محسوس کر کے میری کیفیت کیا ہوتی, میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں, دین کے معاملے میں کسی سے آگے نکلنے کی خواہش یہ تو ہونی چاہیے, جو نہیں ہوتی اس میں تو ہم تھوڑے پہ بھی راضی ہیں, لیکن دنیاوی معاملات میں جتنے بھی ہنر ہیں, جتنی بھی قابلیتیں ہیں, عام طور پر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی, کوئی نہ کوئی قابلیت ہوتی, کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اچھی چیز اس کو ملی ہوتی. جس لمحے اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھ سے بہتر کسی اور کے پاس, تو اس کو بے چینی لاحق ہو جاتی, اور پھر وہ تدبیریں سوچنے لگتا ہے, کس بات کی, کس طرح اس کو گراؤں, کس طرح اس کو ذلیل کروں, کس طرح اس کو پیچھے کروں, کس طرح اس کو بدنام کروں. اور یہ ساری تدبیریں پھر خود اس کے اپنے اوپر پلٹتی ہیں. کس قدر قابل رحم ہے ایسے انسان کا حال کہ جو ایسی کشمکش میں مبتلا ہو. تو شیطان کا اصل مسئلہ یہی تھا، خرابی یہاں سے شروع ہوئی، تکلیف یہاں سے شروع ہوئی۔ ھذا الذی کرمت علیہ، اس کو تو نے مجھ پر عزت دے دی، فوقیت دے دی، یہ مجھ سے بہتر ہو گیا، میں اس کے آگے جھکوں، میں اس کی بات مانوں، میں اس کے نیچے لگوں۔ سجدہ کس بات کی علامت؟ جھکنے، نیچے ہونے کی، ذلیل ہونے کی، اپنے آپ کو کم تر کرنے کی، سمیٹنے کی، چھوٹا ہونے کی۔ میں چھوٹا ہو جاؤں؟ میں چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ھذا الذی کرمت علیہ، کیوں؟ اور یہاں سے اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکی، کیا؟ لئن اخرتنی، البتہ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی۔ اخر یؤخر تاخیر، دیر کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا تاخیر۔ اگر تو نے مجھے مہلت دے دی، یعنی وقت دے دیا، الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی اگر تو نے مجھے زندگی دی قیامت کے دن تک۔ اسی لیے ابلیس کو ابھی موت نہیں آئی، ابلیس جب سے زندہ ہے، جب سے اس نے یہ آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا۔ لئن اخرتنی الى یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت کے دن تک جینے کی، آزادی کی، تو میں پھر کیا کروں گا؟ لأحتنکن، البتہ ضرور قابو کر لوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو گریب کر لوں گا، پکڑ لوں گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے بچ سکیں گے۔ احتنکن کا لفظ ح نون کاف سے ہے، ح نون کاف، ہنکش شئی کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھنا، اور احتنا کا جیسے یہاں پر تے کے ساتھ آیا ہے، احتنا کل جراد الزرع کہتے ہیں، مکڑی نے کھیت کا صفایا کر دیا، ٹڈیوں کا زمین کی رویدگی یا زمین کی پیداوار کو چٹ کر دینا۔ یعنی احتنا کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ٹڈیاں فصل کا صفایا کر دیتی ہیں۔ تو کیا معنی ہوگا؟ میں اس کی اولاد کا صفایا کر دوں گا، یعنی ان کے ایمان کا، ان کے دین کا، ان کی بھلائی کو چٹ کر دوں گا۔ اسی طرح ہنک دابا کہتے ہیں، گھوڑے کے نچلے جبڑے کو اوپر والے سے ملا کر رسی سے باندھ دینا، تاکہ مالک اسے جدھر چاہے لے جائے، یعنی گھوڑے کے منہ میں رسی لگانا، لگام لگانا۔ تو احتنکن، میں کیا کروں گا؟ جکڑ لوں گا، لگام دوں گا، لگام اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، باندھ لوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو۔ کس لیے؟ تاکہ میں اسے جدھر چاہوں لے جاؤں، اس کی باغیں میرے ہاتھ میں ہوں گی، وہ میرے کہے پر اور میری مرضی کے مطابق سارے کام کرے گا، یعنی میں اس کو پورے کا پورا اپنے قابو میں لے جاؤں۔ اب دیکھیں گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے، ہارس پاور جو ہے مشہور ہے، ہارس پاور۔ آپ دیکھیے کہ اتنا مضبوط جانور کس طرح مسخر کیا جاتا ہے، کس طرح آپ اس پہ سواری کرتے ہیں جب آپ اس کی لگام پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کی ساری قوت اور ساری طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ جدھر چاہیں موڑ دیں، جدھر چاہیں کھینچ کے روک لیں۔ کبھی آپ نے گھوڑے کی سواری کی؟ وہ ٹڈیوں والی مثال تو شاید آپ کو سمجھنا ہے، گھوڑے کی سواری اگر کی ہو یا ٹانگے پہ بیٹھے ہو کبھی، یا گھڑ سواری کی ہو خود پرسنلی، تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ باگیں پکڑ کے آپ کس طرح اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ آپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن اب کیا ہے، آپ کا مطیع و فرما بردار آپ کے سامنے جھکا ہوا، جدھر چاہیں آپ لے جائیں اس کو، اور جتنا چاہیں تیز دوڑائیں، اور جتنا چاہیں آپ اس کو جس سپیڈ پہ رکھیں، یعنی پھر وہ ٹوٹلی آپ کے رحم و کرم پر ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس کی اولاد کو قابو کر لوں گا، اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، جیسے چاہوں گا نہ چاہوں گا۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، اپنی اولاد کو گھڑ سواری اور تیر اندازی اور پیراکی سکھاؤ، تو میں نے اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں سکھائی تھی، تو یہ بھی تھوڑا سا تجربہ بتا دوں۔
السلام علیکم۔ ہارس رائڈنگ کے لیے گھوڑے کے ساتھ ریلیشن شپ پہلے قائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کسی گھوڑے کو بھی جب رائڈ کرنے لگے اس کو پہلے اپنا ہاتھ سنگھاتے ہیں، تو دا ہارس ہیز ٹو ٹرسٹ یو، اور اگر آپ شیکی ہوں گے اس کے باغے اگر لوز رکھیں گے تو گھوڑا صحیح سے نہیں جا سکے گا۔ تو آپ کو پورا گھوڑے پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہو، اور جب تک کہ گھوڑا آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتا ہو۔ تو گھوڑے کے ساتھ ایک بہت ہی اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ اس کو پیٹ کر کے، اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے، اس کو کھانا کھلا کے، اس کو اپنے ہاتھوں کو سنگھا کے، اور اس کی باغوں کو جو پکڑنا ہوتا ہے وہ بہت ہی فرم گرپ ہونی پڑتی ہے۔ اگر کہیں سے بھی لوز ہوتی تو گھوڑا خود بھی گھبراتا ہے اور آپ خود بھی گھبراتے ہیں، اور پھر نہیں کنٹرول کر سکتے، یو اینڈ اپ نو وے۔ ایک مرتبہ جیسے ہوا تھا کہ ایک بچہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا جہاں پہ ہم لوگ ہارس رائڈنگ کر رہے تھے، تو وہ بیٹھا اور اس نے باغوں کو کھینچ دیا غلط طریقے سے، تو گھوڑا بھاگنا شروع ہو گیا، وہ بالکل انکنٹرولیبلی گھوڑا بھاگ رہا ہے، وہ بچہ چیخ رہا ہے، تو جیسے چیخ رہا ہے گھوڑا بھی گھبرا رہا ہے اور وہ ہر جگہ بھاگ رہے ہیں۔ تو ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ بانڈ وتھ دا ہارس، اینڈ یو ہیو ٹو ہیو کمپلیٹ کنٹرول اوور دا ہارس. اگر ذرا سا بھی لوز ہوگا تو گھوڑا ول بی آؤٹ آف کنٹرول, یو ول بی آؤٹ آف کنٹرول.
یہاں آپ دیکھیں شیطان کا کانفیڈینس, وہ کہتا ہے لأحتنکن, کر کے ہی چھوڑوں گا, کس قدر کانفیڈینس سے بول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا زور بھی کس پہ چلتا ہے, جو پھر اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پوری طرح انسان کی نفسیات سمجھ کر اس پر وار کرتا ہے کہ کدھر کو موڑنا ہے, کون سی باگ کھینچنی ہے, دائیں طرف سے موڑنا ہے, بائیں طرف سے موڑنا ہے, زور سے کھینچنا ہے, کب ڈھیلا چھوڑنا ہے, کب اسے کتنی رفتار پہ دوڑانا ہے. یہ سب وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اس کی اولاد کو کر کے چھوڑوں گا. یعنی دشمنی تو آدم سے شروع ہوئی, لیکن آپ دیکھیے کہ معاف میں نے اس کی اولاد کو بھی نہیں کرنا. کتنی سخت بات ہے یہ. اگر مثلا دو لوگوں کی آپس میں کوئی انبن ہو اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تو دیکھنا تو صحیح میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں, میں تیری نسلوں کو معاف نہیں کروں گا. تو یہاں اس نے کہا کہ میں تو اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی ایک تعلق ڈیولپ کرتا ہے نا, یعنی ان کے لیے خوشنما بناتا ہے چیزوں کو, اور پھر ان کو کچھ آفرز کرتا ہے, ان کو آرزوئیں دلاتا ہے, یعدہم و یمنیہم, اور ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, اور پھر اس کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. الحجر 39 اور 40 میں آپ نے پڑھا کہ وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے, زمین میں دل فریبیاں پیدا کرتا ہے اور پھر اس طرح ان کو بہکاتا ہے. إِلَّا قَلِيلًا, مگر بہت تھوڑے بہت تھوڑے جو بچیں گے, جو اس کے قابو میں نہیں آئیں گے. اور اس کے لیے پھر کتنا زور اور کتنی طاقت چاہیے, اور وہ طاقت اکیلے انسان میں نہیں ہوتی جب تک اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط نہ ہو, اور رب کی تائید اور رب کی رہنمائی اور حفاظت نہ ہو اس کے لیے. تو شیطان سے بچنا مشکل ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کر لوں گا, ان سب کو بہکا لے جاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین, صرف تیرے چنے ہوئے بندے بچیں گے. اور جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ سبا 20 میں ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ فتبعوہ, اور البتہ تحقیق سچ پایا ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان. یعنی انسان کے بارے میں ابلیس نے جو سوچا تھا وہ درست سوچا تھا. فتبعوہ, ان سب نے اس کی پیروی کی. الا فریقا من المؤمنین, سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے باقی سب اس کے پیچھے چل دیے. الا قلیلا, تھوڑے ہی بچے. جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, چاہے آپ اس کو سیدھے رستے پہ لے جائیں اور چاہے آپ اس کو ٹیڑھے رستے پہ لے جائیں, تو شیطان بھی اسی طرح انسانوں کو جس رستے پہ چاہتا ہے لے جاتا ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا
قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا.
قَالَ اذْهَبْ, فرمایا جاؤ کرو. اور یہ اذْهَبْ جو ہے یہ ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار بھی ہے. قال اذهب, کا جاؤ جاؤ کرو جو کرنا ہے. فمن تبعك منهم, پس جو کوئی پیروی کرے گا تیری ان میں سے, یعنی ان انسانوں میں سے, فإن جهنم, تو بے شک جہنم, جزاؤکم, بدلہ ہے تم سب کا, جزا ہے تم سب کی, جزاء موفورا, جزا پوری پوری, وافر. موفور کا لفظ واو فیرے سے ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وافر, وفرن سے مانا ہے بہت ہونا, زیادہ ہونا, پورا ہونا. الحجر میں آتا ہے 37 اور 38 فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ, جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جاؤ تمہیں مہلت. کب تک؟ الى يوم الوقت المعلوم, اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. اور پھر جزاء موفورا کیا ہے؟ جہنم کی شکل میں. سورۃ سعد 84 اور 85 میں آتا ہے فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين, کہ پس حق بات ہے یہ اور حق ہی میں کہتا ہوں کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جس جس نے ان میں سے تیری پیروی کی ان سب سے. الشعراء میں آتا ہے 94 اور 95 فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابلیس اجمعون، ابلیس کے سارے لشکر اس میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے، اور سب بہکے ہوئے لوگ سب کے سب وہیں جائیں گے. اور جہنم کا حال کیا ہوگا؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اتنے پھینکے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہیں. یعنی شیطان نے جو ارادہ کیا اور جس طرح اس نے دعویٰ کیا اور پھر اس کے بعد جس طرح اپنے کام میں وہ لگ گیا، وہ انسانوں کو جزاء موفورا تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہے. اور انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ساری ہدایات اور کھلی کھلی باتوں کے باوجود اس کے دھوکے کا شکار ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں.